مجھے تو یہ جہاں بھی آسماں معلوم ہوتا ہے، سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے، گناہوں سے جو ظالم شاد معلوم ہوتا ہے، گناہوں سے جو ظالم شاد معلوم ہوتا ہے، مٹانا نفس کا
دوامِ ذکر سے لطا مل جاتی ہے وہ نسبت کہ ان کو بھولنا ہو ہے گرا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھولنا
دوام ذکر مانے پابندی، ذکر کو پابندی سے کرنا، شیخ کا بتایا ہوا ذکر، بے مرشد کے، بے شیخ کے، جو بے راہبر کے جو ذکر کرتے ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچتے. مولانا رومی فرماتے ہیں، سیر زاہد ہر مہ یک روز را، سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ. بے مرشد کے جو خشک آب بس محض ذکر کرنے والا ہوتا ہے اور کسی کی راہبری اس کو نصیب نہیں ہوتی، اس کی مسافت ایسی ہے جیسے ایک مہینے میں ایک دن کی مسافت طے کرتا ہے. اور جو عارف ہوتا ہے یعنی اہل اللہ کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو اللہ کی محبت اور عرفان نصیب ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت عرش اعظم کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، اس کی روح عرش اعظم سے ملحق ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر میں بعض لوگ کیفیت کی فکر کرتے ہیں، کیفیت اختیار کرتے ہیں لیکن تعداد پوری نہیں کرتے، یعنی کمیت نہیں ہوتی، اور کہیں کمیت ہوتی ہے کیفیت نہیں ہوتی. جب دونوں چیزیں ملیں گی، کیفیت بھی ہو کمیت بھی ہو، یعنی مقدار بھی جتنی بتائی گئی پوری مقدار میں ذکر کرے، اس میں سستی نہ کرے، اور کیفیت کے ساتھ بھی ہو، تب ذکر کامل ہوتا ہے اور اس کا ثمرہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو ذکر میں عاشقانہ کیفیت ہونی چاہیے. اب بعض لوگ کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں کیفیت نہیں آتی، ذکر مزہ نہیں آتا، تو یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا جو میرے شیخ نے فرمایا. بات یہ ہے کہ ہم دل لگانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، دل لگا کے ذکر کرتے نہیں ہیں. دل کا لگانا فرض ہے، تھوڑی سمجھ کی بات ہے کہ دل کا لگانا فرض ہے، لگنا فرض نہیں ہے. ہمارا کام اختیار سے ہے، کیا ہمارے اختیار میں اللہ نے دل کا لگانا دیا ہے، تو ہم اس کا اہتمام کریں کہ ذکر کو اہتمام سے کریں، کیفیت کے ساتھ کریں، عاشقانہ ذکر کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر کیفیت نہیں بنتی تو اس میں ہمارا کوئی خطا نہیں ہے، کیونکہ دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیفیت نہیں مل رہی تو فائدہ نہیں ہو رہا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صاحب کی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت یہ اللہ اللہ کرتا ہوں ذکر میں مزہ نہیں آتا. فرمایا ظالم، یہ اللہ اللہ کرنا کوئی کم نعمت ہے؟ کہ اللہ نے تجھے توفیق دے رکھی ہے کہ اللہ اللہ کرنے کی، تو یہ توفیق کوئی کم ہے کہ تو اپنی ناپاک زبان سے ان کا نام لیتا ہے، ان کے نام لینے کی تجھے توفیق ہو جاتی ہے. ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت نماز ایسی ہم پڑھتے ہیں جن میں خیالات کی بھرمار ہوتی ہے، وساوس ہوتے ہیں، ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ فرمایا کہ جب آنکھ بند ہوگی تو انہی سجدوں کی تمہیں قیمت معلوم ہوگی، جس کو تم سمجھتے ہو نعوذ باللہ کہ ہم ٹھونگے مار لیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن تمہیں انہی سجدوں کی تمہیں قیمت معلوم ہوگی کہ یہ ٹھونگے مارنے والے جیسے سجدے بھی کیا اہمیت اور قیمت رکھتے ہیں. پھر تمہیں افسوس ہوگا کہ کاش ہم جی لگا کر نماز پڑھ لیتے. تو جی کا لگانا فرض ہے، جی نہیں لگے تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی حضرت والا ہمارے بہت اصرار کے ساتھ یہ بات بیان فرماتے رہتے ہیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ ذرا سی بات جو تصوف کا حاصل ہے، نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ جن گناہوں کا تقاضا ہو ان تقاضوں کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچ جانا، اور جن طاعات میں سستی ہو، عبادات میں سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے ان عبادات کو کرنا. اور فرمایا کہ جس کو یہ بات حاصل ہو جائے اس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں. یہی چیز اللہ کا تعلق بنانے والی ہے، یہی چیز تعلق بڑھانے والی ہے، اور یہی چیز اس کی حفاظت کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ملکہ یادداشت، کہ یاد ہے، معمول بنا ہوا ہے کہ یہ وقت ہمارے ذکر کا ہے، یاد آ گیا کہ ذکر کرنا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ نسبت، کہ جس کو نسبت ہو وہ ملکہ نسبت ہے، کہ اس کو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اللہ اللہ کیے بغیر اس کو چین ہی نہیں ہے، نہ نیند آتی ہے نہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ پہلے اللہ کا نام لیتا ہے پھر ذکر. دونوں چیزوں میں فرق ہے، ملکہ یادداشت اور ہے. ملکہ یادداشت یعنی یاد آ جانا، تو یہ نسبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کو بھولنا کوہے گرا معلوم ہوتا ہے. دوا میں ذکر سے سنتا مل جاتی ہے وہ نسبت، کہ ان کو بھولنا کوہے گرا معلوم ہوتا ہے. گزرتا ہے کبھی دل پر گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں پہ آسمان معلوم ہوتا ہے، مجھے تو یہ جہاں گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جواب آسمان معلوم ہوتا ہے. حقیقت میں تیرا ہی حقیقت میں تیرا ہی آستاں داتا ہے عالم کا، مگر اسباب کا پردہ یہاں معلوم ہوتا ہے، مگر اسباب کا کرم ہے دل سے مالک کا بپہلے مرشد کامل، کرم ہے دل سے مالک کا بپہلے مرشد کامل، کہ ہر ذرہ چمن میں جس کی تنقید ہر دم ہر نشے من پر، چمن میں جس کی تنقید ہر دم ہر نشے من پر، دعا دیتا اسی کا اللہ والوں پر تنقید اور اعتراض بہت خطرناک مرض ہے. اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے کہ میرے ولی من آزالی ولیاً فقط آدم تہو بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کو جو ہے ستائے گا تو اسے جنگ کے لیے، مفہوم یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار، اسے بدلہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اسی حماقت سے باز رکھے کہ تنقید کرنا یا اعتراض کرنا اللہ والوں پر. فرما رہے ہیں کہ دھواں دیتا اسی کا آشیاں معلوم ہوتا ہے.
چمن میں جس کی تنقید ہر دم ہر نشے من پر، دعا دیتا اسی کا آشیاں معلوم ہوتا ہے. ہمارے نال در محمد ہمارے نالے در سے محبت کرتا جو کیا یہ انعام نگاہ بزرگاں معلوم ہوتا ہے یہ انعام نگاہ خدا کے پاس سے نسبت جسے حاصل ہوئی اکثر خدا کے پاس سے نسبت جسے حاصل ہوئی اکثر پھر اس کا فیض خدا کے پاس سے نسبت جسے حاصل ہوئی اکثر پھر اس کا فیض سے بے کرم معلوم ہوتا ہے گناہوں سے جو ظالم شاد
گناہوں کی ایک فہرست ہے چونکہ بلا شبہ نظر بدنگاہی کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور اس کی بے تحاشا خرابیاں مشاہدے میں بھی آ رہی ہیں تجربے میں بھی آ رہی ہیں اور بہت ہے بھی یہ بہت ہی خبیث لعنت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے لیکن اس مضمون کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کے گناہ اور زبان کے گناہ اس سے بھی بہت بچنے کی ضرورت ہے چونکہ بدنگاہی اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے اس لیے اس کی طرف بیان کا زور زیادہ ہوتا ہے لیکن زبان بھی کوئی کم فتنہ نہیں ہے اس لیے زبان کے گناہ کی طرف ہمارا دھیان کم جاتا ہے اور دل کے گناہ کی طرف دھیان ہمارا کم جاتا ہے بدگمانی ایک ایسا مرض ہے بدگمانی حرام ہے دوسروں سے اپنا دل برا رکھنا بدگمان رہنا دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنا اور دوسروں سے مخاصمت جھگڑا حسد رکھنا کینہ رکھنا اس سے بھی دل برباد ہو جاتا ہے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ بدگمانی پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلیل طلب فرمائیں گے ایک آدمی کسی کا بھلا کرتا ہے بھلا چاہتا ہے بھلا سوچتا ہے بھلی نیت رکھتا ہے لیکن وہ بلا وجہ اس سے اپنا دل خراب رکھتا ہے اور شیطان کے وساوس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور جما لیتا ہے برائیاں دوسروں سے لے لیتا ہے دوسروں کی برائی دل میں ڈال لیتا ہے گندا دل ہے اس کا بدبودار سڑا ہوا دل اور دماغ ہے اس کا خدا تعالیٰ اسے گندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے بدگمانی کا مرض ایسا ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کرنے والا تنہا رہ جاتا ہے اس کے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں لوگ اسے میل جول بھی چھوڑ دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور فرمایا کہ نیک گمانی پر مفت میں ثواب ملتا ہے تو پھر ہنس کر فرمایا کرتے تھے حضرت فلپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ نادان ہے بے وقوف ہے جو بدگمانی کر کے اپنے سر بوجھ لاد دیتا ہے اور نیک گمانی کر کے مفت میں ثواب نہیں لیتا اپنی گردن قیامت کے دن پھنسوا دیتا ہے بدگمانی کر کے تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے کیوں اپنا دل کسی سے خراب کرے کیوں کسی کے لیے برا سوچے کیوں کسی کو اپنے لیے برا سمجھے تو بدگمانی جو ہے یہ بھی بہت گندا غلیظ مرض ہے. ایسے دل میں خدا تعالیٰ کہاں آ سکتے ہیں؟ بہت ہی نادانی اور حماقت کی بات ہے کہ اپنا دل کسی سے برا رکھنا. اور جو شیخ سے اگر دل برا رکھے تو اس کا تو پھر پوچھنا ہی کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے مشائخ کی محبت سے لبریز فرما دے اور خوب نیک گمانی اور حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے بدگمانی سے جو ہے اپنی گردن قیامت کے دن پھنسانا تھوڑی سمجھ کی بات ہے اور تھوڑے صبر کی بات ہے کہ نیک گمانی کرتا رہے. یقین کا درجہ نہ بھی ہو لیکن تاویل رہے, یقین کا درجہ نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے برائی اس نے چاہا ہے, تو اسے یقین کے درجے میں دل برا کر لینا یہ بدگمانی ہے. اور نیک گمانی کی مشق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بدگمانی بالکل جاتی رہے گی, تاویل کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. کوئی ایسا بات یا قصہ پیش آ جائے تو اچھی تاویل کر لے, نفس کو سمجھا دے کہ نہیں تو غلط ہے یہ صحیح ہے, بس تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے. مگر بیوقوفوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے, نیک سمجھ عطا فرمائے. اور دوسری زبان کے متعلق میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے اصلاح اخلاق میں تحریر فرمایا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ زبان کی 20 آفتیں ہیں, 20 قسم سے زبان گناہ کر ڈالتی ہے. تو کتنی آفتیں ہیں, تو اس سے بچنا, اس کو معلوم کرنا کہ زبان کی کیا کیا بیماریاں ہیں, غیبت ہے, جھوٹ ہے, فوش کلامی ہے یا غصہ ہے وہ بھی اسی زبان سے ہی صادر ہوتا ہے, اور جھوٹ بول دینا یا خلاف واقعہ بات کر لینا, سنی سنائی بات کر ڈالنا یا لوگوں کو تانا دے دینا, کوئی ایسی بات کہہ دینا, تو یہ بہت سی اس میں خرابیاں ہیں, زبان سے خرابیاں صادر ہوتی ہیں. تو آج بھی ہم حدیث شریف پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی اگر تم ضمانت دے دو تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ ہے دو کھوکھلی چیزوں کے درمیان, ایک تو ہے کہ زبان اور ایک ہے شرمگاہ. تو اس کی کتنی اہمیت ہے زبان کی حفاظت کی. اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, دیکھا کہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں, تو پوچھا کہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے, یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ لوتھڑا ہے جو یہ مجھے مہلکات میں مبتلا کر دیتا ہے. اپنی زبان کو کھینچ کر یہ ارشاد فرما رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. کیا مقام تھا حضرات کا, کیا ایمان تھا, لیکن کیا نصیحت ہے کہ پوری امت کے لیے نصیحت ہے کہ زبان کی خوب حفاظت رکھنی چاہیے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بے ضرورت بولے نہیں, ضرورت سے بولے اور سوچ سمجھ کر بولے, کہ جہاں مفید بات ہو وہ کہہ ڈالے اور جہاں مفید بات نہ ہو, جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہو, تو خاموش رہنا وہاں بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آنکھ کی حفاظت بھی ہو, دل کی حفاظت بھی ہو, کسی غیر کا خیال بھی نہ آئے. یہی مضامین زیادہ بیان ہوتے ہیں, نگاہ کی حفاظت اور دل میں نامحرموں سے بچنے کا جو ہے استحضار, یعنی نامحرم سے بچنا, دل کا گناہ دل میں نہ آئے, نامحرم کا خیال. لیکن حقیقت میں تو یہی ہے کہ گناہ کتنے ہیں باطنی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو سر فہرست چیز ہوتی ہے کہ نامحرم سے بچنا ہے, اب اس کے بعد ایک ہی سیڑھی پر تو نہیں رہنا ہے, اللہ کے راستے میں ترقی کرتے رہنا ہے. وہاں کی حفاظت بھی کرو, دل کی حفاظت نامحرم سے بھی کرو, تو دل کی حفاظت جو ہے بدگمانی سے بھی کرو, حسد سے بھی کرو, کینہ سے بھی کرو. یہ دو نگاہ کا, نگاہ بد نگاہی کا مرض اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے, جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے تو باقی چیزیں اس کے نیچے ہیں. وہ یہ چھوڑنے تو وہ بھی ہیں, یہ مقصد نہیں ہے کہ بس نگاہ کی حفاظت کرو باقی جھوٹ بھی بولو, قیمت بھی کرو, جو جی چاہے کرو, فول کلامی کرو, ایسا تو نہیں ہے. بلکہ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کی توفیق ہو گئی تو باقی گناہوں کو چھوڑنے کی بھی انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے باقی گناہوں سے بھی طبعی نفرت پیدا ہو جائے گی. حلاوت ایمانی نصیب جب ہو جائے گی تو گناہ سے خود ہی طبعی نفرت پیدا ہو جائے گی. ہر گناہ کو چھوڑنے کی فکر کریں ہم, کوشش کریں ہم, اور اپنے شہر سے تدابیر پوچھیں, سنجیدگی کے ساتھ پوچھیں. یہ نہیں کہ بس ہنسی کھیل بنا لیا, ایک خط لکھا اس کے بعد دو مہینے غائب ہے, پتہ ہی نہیں ہے, اور اگر لکھا بھی تو پچھلی بیماری کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ اس پہ عمل بھی کیا تھا نہیں کیا تھا. بعض خطوط آتے ہیں اس میں مسلسل ایک نیا خط ہوتا ہے اور پچھلے خط کا کوئی ذکر ہی نہیں کہ آپ نے اتنی محنت سے ہم جواب لکھتے ہیں. بعض اوقات طویل جواب لکھنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے, ہاتھ دکھ جاتا ہے, لیکن جو ہے وہاں دوسرا خط آتا ہے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عمل بھی کیا نہیں کیا, کچھ بتاتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی بیماری کی سنجیدگی کے ساتھ ہم فکر کریں کہ اگر کوئی مرض ہے تو اپنے شہر کو بتلائیں اور اس کی خوب محنت کر کے, اور ایک ایک مرض بتانا چاہیے. چھ چھ صفحے کا خط جو ہے نہیں لکھنا چاہیے, ایک ایک صفحہ بھی کافی ہے. سنجیدگی کے ساتھ, فکر کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ ایک صفحہ بھی کافی ہے کہ چند سطروں کے اندر ایک مرض لکھا جا سکتا ہے کہ میرے اندر یہ مرض ہے, برائے مہربانی اس کا علاج بتا دیجیے. کہ کوئی مثال اس کی دے دے کہ فلاں وقت ایسا ایسا ہوا, یہ معاملہ ہوا جس سے ہمیں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے اندر یہ مرض ہے, وہ تھوڑا سا لکھ دے تو چار پانچ سطر کے اندر خط لکھا جا سکتا ہے. کوئی ضروری ہے ایک رجسٹر بنا دیتے ہیں بعض لوگ, تو یہ لوگ بالکل ناسمجھی کا کام کرتے ہیں. اس طرح اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اس طرح مایوسی پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر تو بہت عیب ہے. پھر ہر عیب کا علاج بتایا جائے تو وہ انسان کے تحمل سے بڑھ جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے, نتیجتاً وہ کام نہیں کر پاتا اور مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سیڑھی چڑھتے ہیں, زینا چڑھتے ہیں, ایک ایک سیڑھی کر کے چڑھتے ہیں اور پھر آخر منزل پہ پہنچ جاتے ہیں, تو اسی طرح سے یہ اصلاح کا راستہ بھی ہے. ایک ایک کر کے اپنے عیوب کو لکھے اور جب تک اس عیب کی اصلاح نہ ہو جائے, یعنی وہ جو گناہ کا تقاضا ہے وہ مغلوب نہ ہو جائے, ظاہر تو نہیں ہوگا کیونکہ سب فطرت میں ہماری موجود ہے, تو لیکن مغلوب ہو جائے گا اور اس پر قدرت ہو جائے گی اس سے بچنے کی. تو جب تک ایسا حال نہ ہو جائے دوسرا مرض نہ بیان کرے تو بہتر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی مسلسل اس کام میں لگا ہوا ہے اور صرف قدر سے لگا ہوا ہے اور عمل بھی کر لیتا ہے تو دو سے تین امراض بھی لکھ سکتا ہے, لیکن تین مرض بھی ایک صفحے میں آ سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے لیے چھ چھ صفحے, آٹھ صفحے, دس صفحے, یہ کوئی پتہ نہیں کیا ریکارڈ فائل بہت موٹی سی بنا لیں گے اور وہاں جا کے قیامت میں پیش کر دیں گے کہ یہ لائے ہیں. یہ تو وہاں کچھ کام نہیں ہے, وہاں اس سے کیا ملے گا. ہاں عمل کام آئے گا کہ یہ اصلاح ہوئی ہے اور یہ کیا یہ کیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے خطوط کو بھی مختصر لکھے اور لکھے بھی اور پابندی بھی کرے اور سنجیدگی سے اور فکر کے ساتھ اصلاح کرے. فکر ہاں باشد کہ بک شاید رہے, ہمارے شہر دامت برکات ہوں بہت اس شعر کو پڑھا کرتے ہیں کہ فکر ہاں باشد کہ بک شاید رہے. فکر وہ چیز ہے کہ جو راستہ کھول دیتی ہے, جس کام کی فکر پیدا ہو جائے اس کا راستہ کھل جاتا ہے. اور راہ ہاں باشد کہ پیش آیت شہر, راستہ تو وہی ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے, اپنے اقابر کا راستہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی, عیوب کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا. ترجمہ, حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کو عزیز و محبوب رکھتا ہے, اس قدر محبوب رکھنا کہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے, وہ اپنی آخرت کو ضرر پہنچاتا ہے. اور جو شخص اپنی آخرت کو عزیز رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرر پہنچاتا ہے. پس تم اس چیز کو اختیار کر لو جو باقی رہنے والی ہے اور فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ دو. تشریح میں میرے مرشد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عاقل دنیا اور آخرت کی فکر اور تیاری اور محنت دونوں مقامات پہ رہنے کے زمانے میں غور کر کے توازن قائم کر سکتا ہے کہ کہاں کتنا رہنا ہے۔ دنیا کی محبت مطلق مضموم نہیں ہے، بلکہ اس شرط سے دنیا کی محبت بری ہے کہ وہ آخرت پر غالب آ جائے۔ مثنوی شریف میں دنیا اور آخرت کے امتزاج کو اس طرح سمجھایا گیا ہے، آب اندر زیر کشتی پستی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کے چلنے کا وہی ذریعہ ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاوے تو اس کو ڈبونے کا بھی وہی ذریعہ بنتا ہے۔ پس دنیا اگر آخرت کی کشتی کے نیچے نیچے رہے تو وہی دنیا دین کی مددگار بن جاتی ہے، اور اگر دنیا کی محبت دل کے اندر گھس جاوے یعنی آخرت کی کشتی کے اندر تو آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، سفر کی سنتیں، جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم دو آدمی جائیں، تنہا آدمی سفر نہ کرے۔ البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں کہ تنہا آدمی سفر کرے۔ سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں، سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو پھر تین مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم حول علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ ترجمہ: اے اللہ، آسان کر دیجیے ہم پر اس سفر کو، اور طے کر دیجیے ہم پر درازی کو۔ اے اللہ، آپ ہی رفیق و مددگار ہیں سفر میں، اور خبرگیر ہیں گھر بار میں۔ یا اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے، اور واپس آ کر بری حالت پانے سے، مال میں اور گھر میں اور بچوں میں۔ مسافرت میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے راستے میں تو سنت یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر قیام کرے، راستے میں پڑاؤ نہ ڈالے کہ آنے جانے والوں کا راستہ روکے اور ان کو تکلیف ہو۔ سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے، یہ راستے کے آداب میں سے ہے، چاہے سفر میں ہو یا غیر سفر میں ہو، راستے کے آداب میں سے ہے کہ راستے میں کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ گاڑی کھڑی کرنی ہو، موٹر سائیکل کھڑی کرنی ہو، دیکھ بھال کر کھڑی کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو، کسی پیدل چلنے والے کو، کسی گاڑی کھڑی کرنے والے کو، گزرنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، راستہ کھلا رہے۔ سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہیں، جب سواری نشیب یا پستی میں اترنے لگے تو سبحان اللہ کہیں۔ یہ سواری کا بھی ادب ہے، ذکر ہے، اور پیدل بھی اگر جا رہے ہوں تو چڑھائی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر، چاہے زینا چڑھ رہے ہوں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں، اس وقت بھی اللہ اکبر، جہاں بلندی کی طرف جا رہے ہوں، اور نشیب کی طرف جاتے وقت، نیچے اترتے وقت، سیڑھی اترتے وقت سبحان اللہ کہیں۔ فائدہ مرقات میں ہے کہ یہ سنت سفر کی ہے، لیکن اپنے گھروں میں یا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت داہنا پاؤں بڑھائے، جب اوپر چڑھیں تو داہنا پاؤں پہلے بڑھائیں اور اللہ اکبر کہیں، خواہ ایک ہی سیڑھی ہو، اور نیچے اترتے وقت بایاں پاؤں آگے بڑھائیں اور سبحان اللہ کہیں، خواہ معمولی نشیب ہو تو ثواب سنت کی توقع ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنے کا راز یہ بیان کیا ہے کہ بلندی پر ہم اگرچہ بظاہر بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اے اللہ، ہم بلند نہیں ہیں، بلندی اور بڑائی صرف آپ کے لیے خاص ہے۔ اور پستی میں اترتے وقت، نیچے کی طرف اترتے وقت سبحان اللہ کہنا اس لیے ہے کہ ہم پست ہیں، اے اللہ آپ پستی سے پاک ہیں۔ جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو، جب اس میں داخل ہونے لگے تو تین بار یہ دعا پڑھیں: اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں۔ پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الى اهلها وحب الصالحین اهلها الینا. یا اللہ نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک اور محبت دیجئے اس شہر کے نیک لوگوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے، سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں. دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اسی وقت گھر میں نہ جائے، بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے. البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہو اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں. ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی. سفر میں کتا اور گھونگرو ساتھ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے. سفر سے لوٹ کر آنے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے. جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ترجمہ: ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے پاس خصوصیات میں وہ امور جو آپ کی برکت سے من جملہ تمام امم کے خاص آپ کی امت کو عطا ہوئے، یعنی تمام امتوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ نعمتیں عطا ہوئیں: غنائم کا حلال ہونا، مویشیوں کا حلال ہونا، تمام زمین پر نماز کا جائز ہونا. پہلے زمانے میں مخصوص عبادت گاہوں میں ہی عبادت ہو سکتی تھی، اب ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سجدہ گاہ بنا دیا، لیکن مسجد میں جماعت کی نماز مسجد میں ہی پڑھنا چاہیے. مردوں کو نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنا چاہیے. تیمم کا مشروع ہونا، وضو کا جہاں پانی نہ ہو اور جو شرائط ہیں اس شرائط میں جہاں تیمم جائز ہوتا ہے، یہ تیمم بھی اسی امت کے لیے خاص ہے کہ مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، عبادت کی جا سکتی ہے. اذان و اقامت کا مقرر ہونا، نماز میں ان کی صفوف کا بطرز صفوف ملائکہ ہونا، ملائکہ جو ہے سب بنا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے نماز میں، اسی طرح سے انسان بھی سب بنا کر نماز پڑھتے ہیں. جمعہ کا ایک خاص عبادت، جمعہ کا دن ایک خاص عبادت ہے. جمعہ کے دن ایک خاص عبادت و ساعت اجابت کے لیے مقرر ہونا، یہ یعنی کوئی ایسی ساعت ہر جمعہ کے دن آتی ہے جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، اور اس ساعت کے لیے بعض مفسرین نے یہ فرمایا علماء نے کہ یہ سارے جمعے رہتی ہے، یعنی جمعرات کی شب سے لے کر اور جمعے کے غروب سے پہلے تک یہ ساعت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. بعضوں نے اس کے خاص ساعتیں لکھی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ روایت ہے کہ آپ جو ہے عصر سے لے کے مغرب کے درمیان جمعے کے دن اپنے غلاموں کو تنبیہ فرماتے تھے کہ اس وقت میں یاد دلا دیا کریں کہ یہ ساعت قبولیت کی ہے، جمعے کا دن ہے، وہ اس وقت میں اہتمام فرمایا کرتے تھے. روزے کے لیے سحری کی اجازت، رمضان میں شب قدر، ایک نیکی کریں تو ادنا درجہ 10 حصہ اور زیادہ بھی ثواب ملنا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. وسوسہ اور خطا اور گول کا گناہ نہ ہونا، شاید پہلی امتوں میں ان کے اسباب کا انتظار بھی واجب ہوگا اور اسی اعتبار سے یہ خاص ہوا اس امت کے ساتھ، یعنی وسوسہ خطا اور گول جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. احکام شاقہ کا مرتفع ہو جانا، یعنی مشکل جو احکام تھے پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا لیے اس امت سے. تصویر
کیا ہوتا ہے،
اس کا کیا مطلب ہے؟ تصویر یہاں کیوں لکھا ہے؟ غلی اس کے ساتھ ہے. ہاں تصویر اور مسکرات یعنی نشے کی چیزوں کا ناجائز ہونا کہ یہ سب دباب ہے, یعنی جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حرام قرار دیا ہے منع فرمایا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, اس لیے یہ بھی اس امت کے لیے خاص ہے, ہمارے فائدے کی چیز ہے. یہ تصویر اور مسکرات کا ناجائز ہونا کہ یہ سب دباب ہے مفاسد بے شمار کا, یعنی اس سے بہت مفاسد پیدا ہوتے ہیں اور مفاسد سے بچانا رحمت ہے, جیسا کہ بعض جگہ تصویر حکم بھی رحمت ہے. اجماع امت کا حجت ہونا اور اس میں گمراہی کا احتمال نہ ہونا, اختلاف فرعی کا رحمت ہونا, جو چھوٹی چھوٹی جو شاخیں ہیں اس میں اختلاف, یہ امت کے لیے رحمت ہے. امم سابقہ کے سے عذاب نہ ہونا, پہلی امتوں پر بڑے بڑے سخت عذاب آیا کرتے تھے, اس امت پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بڑے بڑے اور مہلک عذاب جو ہے وہ ہٹا دی ہے. تعاون کا شہادت ہونا, تعاون کے مرض میں جس کا انتقال ہوگا اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. علماء سے وہ کام دین کر لیا جانا جو انبیاء کیا کرتے تھے, العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء سے دین کا وہ کام لیا جاتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. اور قرب قیامت تک جماعت اہل حق کا معیت من اللہ ہو کر پایا جانا, یعنی قیامت تک ایک جماعت ایسی ضرور ہوگی جو حق پر ہوگی, یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا ہوئی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل اتوار ہے تو صبح کی مجلس اپنے معمول کے مطابق ہوگی, اور آج چونکہ ہمارا کورنگی جانے کا معمول ہے ہر مہینے کے پہلے ہفتے والے دن, لیکن موسم کی وجہ سے ہم نے اس کو ملتوی کر دیا تھا, تو کل انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد وہاں کورنگی میں بیان ہوگا, کورنگی نمبر 6 میں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.